بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الأصول الثلاثة وأدلتها للإمام العلامة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، تین بنیادی اصول کے رسالے پہ درس جاری ہے، اور تیسرا اصل ہم پچھلے درس میں شروع کر چکے تھے، اور ہم پہنچے تھے وبعدها امر بالهجرة الى المدینہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ ہجرت کرے مدینہ نبویہ کی طرف. اور پچھلے درس میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی کوشش کی کہ قریش، ان کا اپنے رشتہ دار، ان کا اپنا قبیلہ جو مکہ کے سردار تھے، دنیا کے سردار تھے، انہیں ایک اور سرداری بھی دینا چاہتے تھے کہ وہ کلمہ پڑھ لیں اور صرف عرب کی بلکہ عجم کے بھی سردار بن جائے، لیکن ہٹ درمی اور تکبر کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اس بات کو نہیں سمجھا. پھر طائف کا سفر کا میں نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب مکہ کی زمین تنگ ہو گئی، وہاں پر پریشانیاں ہی پریشانیاں، اللہ تعالیٰ کے دین کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ مکہ کو چھوڑ کے طائف کی طرف جاؤں، وہاں پر ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ میری بات کو سن لیں اور کلمہ توحید کو سمجھ لیں، اس پہ عمل کریں، اور طائف کو میں اپنا مرکز بناؤں دعوت کا، توحید کی دعوت کا. اور ہم نے یہ سنا کہ کس طریقے سے ظالموں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلوک کیا، اور کس طریقے سے انہیں طائف سے نکالا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پریشانی کو دور کرتے ہوئے اپنے فرشتہ نازل فرمایا آسمان سے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور سلام اللہ وبرکاتہ، اور پہاڑوں کا فرشتہ. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں، ان کی پریشانی میں کمی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو جگہ چنی تھی وہ طائف نہیں تھی، وہ مدینہ تھی. اور طائف والے ایمان نہیں لے کے، بلکہ میں نے بتایا تھا کہ ایک غلام تھا جو کرسچن تھا، اس پورے ایک سفر میں ایک ہی اس غلام نے اسلام قبول کیا تھا. تو جو اللہ تعالیٰ چاہتے وہی ہوتا ہے، انسان جو چاہتے وہ نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر عام الحزن، جسے کہتے ہیں غم کا سال، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وفات پا گئے، اور ان کی زوجہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی وفات پا گئیں ایک ہی سال میں. تو بہت ہی غم کا سامنا کرنا پڑا. یہی دو تھے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیتے تھے سکھ اور دکھ میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ دونوں ہی ایک سال میں وفات پا گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی. اسراء معراج کا قصہ پچھلے درس میں بیان کر چکا تھا، اور اس قصے میں تفصیل اور فوائد بیان کیے تھے. مشرکوں نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ان کی بات سنتے ہیں اور نہ وہ کسی اور کی بات سنتے ہیں جن کو وہ درمیان میں واسطہ بنا کے گئے، اور نہ ہی اپنے چاچا کی بات سنتے تھے. تو انہوں نے ایک کانفرنس کی، اور اس کانفرنس میں انہوں نے مختلف فتوی دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. مختلف لوگوں کے مختلف مشورے تھے، لیکن جو آخر میں مشورہ جو طے ہوا، ایسا کرتے ہیں کہ ہر قبیلے سے ایک جوان کو چنتے ہیں اور ان جوانوں کو ایک تیز دھار والی تلوار دیتے ہیں جو سب مل کے ایک ہی وار کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. اس طریقے سے ان کا خون بہہ جائے گا، اور بنی عبد مناف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھی، کس کس سے بدلہ لیں گے؟ تو مجبوراً دیت پر مان لیں گے، اور دیت ہم سب مل کے دے دیں گے، اور اس طریقے سے یہ جو بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے، یہ حل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے میرے پیارے نبی، اب ہجرت وقت آ گیا ہے، اب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جاتے ہیں سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں. دوپہر کے وقت گئے تھے، عام طور پر اس وقت میں نہیں جاتے تھے. امنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آئے، عام طور پر اس وقت میں نہیں آتے تھے، اور میرے والد سے آ کے بات کی اور دونوں کمرے کے اندر چلے گئے، میں بھی ساتھ گئی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ سے اکیلے بات کرنا چاہتا ہوں. سید بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی کے تو گھر ہے، یعنی سیدنا عائشہ بھی، امنا عائشہ بھی آپ ہی کی تو گھر والی ہے، کوئی اور تو نہیں یہاں پہ. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وقت آ گئے ہجرت کا. سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنسو آنکھوں سے جاری ہوئے اور رونے لگے. امنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں. اس سے پہلے مجھے علم نہیں تھا، میں تو یہ سمجھتی تھی کہ آنسو ہوتے ہیں غم کی اور رونے، انسان کو رونا کب آتا ہے؟ جب غم ہوتا ہے. لیکن زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں. سیدنا عمر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس دو سواریاں تھیں، ایک انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کی. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دفع مریحا، اس کا حق، اس کا جو قیمت ہے وہ بتائیں، میں قیمت دوں گا. سیدنا عمر صدیق نے پھر عرض کیا، رسول اللہ، آپ ہی کہا کہ آپ لے لیں. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت دی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ جب دے دیا تھا، تب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں سارا دے رہے ہو؟ لیکن جب ایک سواری کی بات ہے تو تب قیمت کی بات کیوں ہوئی؟ حکمت کی بات جانتے ہیں؟ حکمت یہ ہے، واللہ اعلم، کہ سواری پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوار ہونا تھا، اور جو مال سیدنا ابوبکر صدیق نے دیا وہ سب بیت المال کے لیے تھی، یعنی اس میں سب مسلمانوں کا حق تھا، اور یہاں پر انہیں خود سواری کرنی تھی بذات خود، تو یہاں پر اس کا حق ادا کیا، اس کا جو اس کا معاوضہ تھا، جو اس کی قیمت تھی وہ قیمت دے دی. اور یہ کا سفر مشہور ہے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ ایک مومن تھا اور ایک کافر تھا. مومن سید ابوبکر صدیق تھے اور کافر عبداللہ بن عریق جو راستہ دکھانے والے تھے. اور اس میں دلیل ہے کہ آپ کافر کو نوکری دے سکتے ہو کہ نہیں، کیا خیال ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل وقت میں کہ قریش خون کی پیاسی ہے، قتل کرنے والے کو 100 اونٹ کا انعام دینا چاہتی ہے، اسی مشکل وقت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد دی تو کس کی لی؟ ایک کافر کی، عبداللہ بن عریق. تو علماء یہ فرماتے کہ یہ دلیل ہے کہ اگر کافر امانت دار ہے، ارے کافر امانت دار ہوتا ہے کیا؟ کیا خیال ہے؟ جی ہاں، ہوتے ہیں. کافر کو دنیا چاہیے، پیسہ چاہیے، اور پیسے کے لیے وہ کچھ بھی بند کر سکتا ہے. اگر پیسے کے لیے وہ جھوٹ بول سکتا ہے تو پیسے میں سچ نہیں بول سکتا وہ. اگر پیسے کے لیے خیانت کر سکتے ہیں تو کیا امانت نہیں کر سکتا؟ جس کی دنیا ہی سب کچھ ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیسہ دیا اور اس طریقے سے اس کافر نے راستہ دکھایا اور واقعی کسی کو خبر نہیں دی، غداری نہیں کی اس کافر نے. اور اس طریقے سے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو صحیح راستہ تھا، سیدھا راستہ تھا جو مدینہ کی طرف جاتا تھا، اس کو چھوڑ کے پیچھے راستہ جو یہ خط سریع دیکھتے ہیں آپ، یہ جدہ اور مدینہ کا راستہ ہے، اسے طریق الحجرتین جو کہتے ہیں، جو مکہ سے جو آگے جا کے ملتا ہے، تو یہ طریق المدینہ، یہ وہی راستہ تھا، اس لیے کہتے ہیں طریق الحجرتین. تو آپ دیکھیں کتنا دور سفر ہوا، اس طرف آئے پھر جا کے مدینہ گئے. اور یہ راستہ قریش اس راستے سے واقف نہیں تھی، یہ چھپا ہوا راستہ تھا. تو عبداللہ بن اس راستے کو جانتا تھا، بہرحال تو اس راستے کی طرف آئے اور قریش نے جب گھر کی طرف روانہ ہوئے اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر انتظار کیا کہ باہر نکلیں گے اور ہم وار کریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور اپنی جگہ پر سیدنا علی بن ابی طالب کو حکم دیا کہ آپ میری جگہ پر ٹھہرے رات کو، اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور ان کو نظر بھی نہیں آئے. یہ معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سو رہے ہیں، باہر انتظار کر رہے تھے. جب ان کا انتظار ختم ہوا، وہ تنگ ہوئے، تو انہوں نے کہا ہم خود داخل ہو کے وار کرتے اور قتل کر دیتے ہیں. جب اندر گئے تو دیکھا سیدنا علی بن ابی طالب سو رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے ان کی جگہ پہ. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار ثور میں وقت گزارا. وجہ یہ تھی کہ کافر قریب پہنچ چکے تھے اور اپنے جیانوں کو ہر طرف بھیج دیا. ان کے جو جوان تھے تیز گھوڑوں پر سوار ہو کے، اور قریش کے آپ جانتے ہیں جو جیالے تھے، جسے جیالے کہتے اور جوان تھے، بہت تیز تھے، جنگ میں سب سے آگے ہوتے تھے. تو جب 100 اونٹ کی بھی خوشخبری ملی انہیں، تو وہ اور بھی اس کام کے لیے کوشاں ہو گئے، سب سے آگے تھے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے کے لیے عبد الرحمن بن ابی بکر آتے تھے، سر بکر صدیق کے بڑے بیٹے، رات کو نکلتے تھے اور خبر دیتے کہ قریش کیا کر رہی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور کی طرف آئے تو وہاں پر غار میں بیٹھ گئے، کیونکہ کافر قریب پہنچ چکے تھے. اور یہ جو قصہ ہے کہ وہاں پر جال تھا اور وہاں پر کبوتر نے انڈے دیے تھے، یہ سارے جو یاد رکھیں، یہ صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے. جو جی ہاں جو مکڑی کا جو جال وغیرہ تھی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے اس کی. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آنکھوں سے چھپا دیا. یہ معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ دلیل یہ ہے جو مشہور روایت میں آیا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، اگر لوگ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں، اگر کسی اپنے پاؤں کو دیکھ لیا تو ہم بالکل سامنے ہیں. غار جو ایسے نہیں تھے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، غار کے اندر جا کے نیچے ایک حصہ تھا، اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے نیچے. تو غار اتنی بڑی بھی نہیں تھی. تو سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو ہم تو بالکل سامنے نیچے ہیں، لیکن نیچے کسی نے دیکھا نہیں، وہ اوپر اس سامنے سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے سامنے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزے سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق کو وہاں سے نجات دی. جی ہاں، نہیں نہیں کوئی مشکل نہیں، اس کی وجہ سے نہیں کاثر. ویسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غار میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کافی سوراخ ہے غار کے اندر، تو اپنا جو تہ بند تھا اور جو کرتا، اس میں سے کپڑا پھاڑ پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کیا. ان کی پوری قمیض جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور کوئی چیز نہ رہی، دو چھوٹے سوراخ رہ گئے تھے. تو اپنے دونوں پاؤں اس سوراخوں میں بند کر دیے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ اندر داخل ہو جائیں، یعنی جانے سے پہلے خود صفائی کی، یعنی اگر کوئی اس میں کوئی زہریلا جانور بھی ہو یا کوئی مشکل بھی ہو تو میں اس کا سامنا کروں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں. جب بیٹھ گئے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم، تھکے ہوئے تھے، تو اپنا جوال مبارک سے ابوبکر صدیق کے ران پہ رکھے. تھوڑی دیر کے بعد کسی زہریلے جانور نے, سانپ نے یا بچھو نے, اپنے اس گھور سے نکلنا تھا. جب راستہ بند تھا تو جانور کیا کرتا ہے, بدل لیتا ہے کہ نہیں, اس کا راستہ بند تو نکلنا تھا تو اسے ڈس لیا. سید ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے. آج چیونٹی ہمیں کاٹ لے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے, زہریلا جانور ڈس رہا ہے اور اپنی جگہ سے ہلے نہیں. درد اتنی شدید ہوا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کبھی مرد کو دیکھے روتے ہوئے درد کی وجہ سے؟ اتنی شدید درد تھا کہ وہ رونے لگے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو. جب آنکھوں سے آنسو ٹپکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گال پر آنسو آ کے لگا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھولی اور دیکھا کہ سید ابوبکر صدیق رو رہے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے عرض کی, فدا کا بھی امی یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے, تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں, مجھے کسی چیز نے ڈس لیا. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارکوں کی پاؤں پہ جہاں پر ڈسا تھا ایسے اپنے لعاب مبارک اسے مل دیا. اسی وقت درد جاتا رہا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت تندرست ہو گئے. لیکن زہر کا اثر رہ گیا تھا. اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ سید ابوبکر صدیق کی وفات بھی اسی زہر سے ہوئی تھی. سبحان اللہ. اس کے بعد جب راستہ صاف ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. راستے میں جاتے جاتے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم زہر پیاس لگتی ہے سفر میں تھے. سید ابوبکر صدیق نے ایک آجڑی کو دیکھا جو جانور چراتے ہیں, اس کی طرف گئے اور یہ پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی بکری جو دودھ دیتی ہے؟ اور عرب میں مہمان نوازی بہت مشہور تھی آپ جانتے ہیں. تو گئے, پہلے بکری کے تھنوں کو دھویا. ادب دیکھیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو عرب ہیں, عرب ہیں نا, اسلام میں صفائی نہیں ہے, یہ لوگ ہے جی نہیں جانتے. تو سب سے پہلے پانی سے دھویا, پھر برتن میں دودھ کو نکالا, پھر اس برتن کو پانی میں رکھا ٹھنڈا کرنے کے لیے. پہلے گئے, ایک جگہ بنی نبی علیہ وسلم کے لیے, جگہ کو ہموار کیا درخت کے سائے کے نیچے, ایک چھوٹا سا درخت ہے اس کے سائے کے نیچے. جب جگہ ہموار کی, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھے, خود گئے وہاں پہ دیکھنے کے لیے, پھر دودھ کسی سے ٹھنڈا کر کے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا. وہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا, اس کے بعد سید ابوبکر صدیق نے دودھ پیا. اس طریقے سے پھر اس کے بعد راستہ طے کرتے ہوئے مدینہ پہنچے اور اس طریقے سے ہجرت پوری ہوئی. یہ تھی ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب آتے ہجرت پہ چند باتیں جو ہجرت متعلق بات ہے. جیسا فرماتے ہیں, والہجرت الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام, اور ہجرت کا مطلب ہے شرک کے ملک کو چھوڑ کر اسلام کے ملک کی طرف جانا, شرک کو ترک کر کے توحید کی طرف جانے کو ہجرت کہتے ہیں. یہ شرع اصطلاح میں ہے. تو ہجرت لغت میں کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو چھوڑنے میں یا ترک کرنے کو ہجرت کہتے ہیں. اور اس لفظ ہجرہ جو ہے, ہجرہ کیا ہے؟ کسی سے منہ موڑنا, کسی کو چھوڑنا, ہجر کرنا. اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں ہجر. تو ہجرت بھی یعنی کسی چیز کو چھوڑ دینا. اور ہجرت کا عام مفہوم ہے کہ کسی چیز کو بھی اللہ تعالی کی رضا کے لیے چھوڑ دینا. اور خاص مفہوم جو شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ شرک کے ملک کو چھوڑ کر توحید اور اسلام کے ملک کی طرف جانا, اسے کہتے ہیں ہجرت. یہ تعریف ہجرت کی. صحابہ کرام نے بھی ہجرت کی ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں ہجرت کی, اس سے پہلے صحابہ کرام نے بھی ہجرت کی ہے. ہجرت میں جو سب سے بڑا درس ہے یاد رکھیں, وہ ہے قربانی کا. ہمیں لگتا تو یہ ہو کہ ہجرت کرنا بڑا آسان ہے, سفر ہے صرف, یہ سفر کی مشقتیں ہیں. نہیں, سفر کی مشقتیں سب سے آخر میں ہیں. اس سے پہلے جو مشقتیں ہیں وہ اس سے بہت زیادہ بڑی ہیں. ہجرت کا مطلب ہے اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنے مال و دولت کو چھوڑنا، اپنی زمین ہے یا اپنا جو کچھ بھی ہے، جو بھی سرمایہ ہے، سب کو چھوڑنا، اپنے بیوی بچے بھی چھوڑنا اگر ضرورت پڑی تو. یعنی آپ نکلیں گے صرف کپڑوں میں، سب کچھ قربان کر کے نکلنا. اور اس سے بڑی بات جو ہے، نئی جگہ پہ کوئی آپ کو جاننے والا نہیں، اس جگہ میں سیدنا عمر خطاب کو لے لیں آپ، سردار تھے سرداروں میں سے. اپنی اس پوزیشن کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتی ہے. یعنی انسان اپنے مال بھی چھوڑ سکتا ہے کسی وجہ سے، اپنی پوزیشن کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتی ہے. آج کل لوگ تو گردن کٹا دیتے ہیں اپنے اس پوزیشن کے لیے. تو سیدنا عمر خطاب کا قصہ میں بیان کرتا ہوں. ہجرت میں جب سیدنا عمر خطاب کو حکم ملا کہ ہجرت کرنی ہے، تو اپنے گھر سے نکلے، جو کچھ مال اٹھا سکتے تو اٹھا لیا. راستے میں ان کے دو دوست تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، ہشام بن العاص اور دوسرے تھے عیاش بن ربیعہ. اور تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فلان جگہ پہ ہم ملیں گے، اگر ہم میں سے کوئی شخص نہ آیا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کو کسی نے پکڑ لیا ہے، تو فلاں وقت ہم نے فلان جگہ پہ پہنچنا ہے. چنانچہ ہشام بن العاص کو تو پہلے سے پکڑ لیتے ہیں، ان کو پکڑ کے باندھ لیتے ہیں اور مار مار کے ان کو برا حال کرتے ہیں اور انہیں دو راستے دکھاتے ہیں، یا مرتد ہو جاؤ یا سزائے موت ہے. وہ مرتد ہو جاتے ہیں ہشام بن العاص، اور باقی جو سیدنا عمر بن خطاب اور عیاش بن ربیعہ رضی اللہ عنہما یہ چلے جاتے ہیں. اب مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، ابو جہل کو پتا چلا کہ عیاش بن ربیعہ چلا گیا، اور عیاش بن ربیعہ اور ابو جہل دونوں رضاعی بھائی تھے، رضاعی بھائی تھے دونوں، ایک ماں نے دونوں کو دودھ پلایا. ابو جہل ایک اور ساتھی کو لے کے ان کے پیچھے چلے گئے کہ ان کو پکڑوں کسی طریقے سے، راستے میں واپس لے کے آؤں. تو جاتے جاتے ان کو جا کے ایک جگہ پر مدینہ سے پہلے ملے، اور عیاش بن ربیعہ اور عمر بن خطاب دونوں کو دعوت دی کہ واپس چلو، آپ کو میں جو مال چاہیے دیتا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انکار کیا بڑی سختی سے، اور فرمایا کہ مال وہی ہے، مال وہی جو میں چھوڑ کے آیا ہوں، مجھے اور آپ کون سا مال دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ ہمارا تھا ہم سب چھوڑ کے آئے ہیں، مجھے تیرے کسی مال کی ضرورت نہیں. جب انہوں نے عزم دیکھا کہ سیدنا عمر بن خطاب نہیں آنا چاہتے، تو اپنے بھائی کی طرف رخ کیا اور عیاش بن ربیعہ کو یہ کہا کہ دیکھو، ہماری ماں نے قسم کھائی ہے، جو دودھ پلائی تھی، ہماری ماں نے قسم کھائی ہے کہ وہ کبھی چھاؤں تلے نہیں بیٹھے گی، یعنی دھوپ پہ بیٹھی ہے اس دن سے جس وقت سے آپ نے مکہ سے نکلے ہو، اور کبھی کنگھی نہیں کرے گی. اگر دھوپ میں بیٹھے بیٹھے مر گئی تو سارے لوگ یہ کہیں گے کہ تیری وجہ سے مری ہے، اور میرے پاس اتنا مال و دولت ہے تو میرے ساتھ چلو، اپنی ماں کو بھی راضی کرو اور مجھ سے مال بھی لے لو. تو عیاش بن ربیعہ نے سب سے پہلے دیکھا عمر بن خطاب کی طرف. عمر بن خطاب نے فرمایا، میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، اس جھوٹے کی بات کو نہ ماننا، اس کی بات کو نہ ماننا. عیاش بن ربیعہ نے کہا، دیکھو میری ماں ہے، مجھے دودھ پلایا اس نے، دھوپ میں ایسے ہی مر جائے گی. سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا، اللہ کی قسم جب اسے دھوپ کا سیک لگے گا تو وہ ضرور جائے گی چھاؤ تلے، جب اس کے سر میں جوئے پڑیں گے ضرور کنگھی بھی کرے گی وہ. یہ تو سب ایک بہانہ ہے آپ کو واپس کرنے کے لیے، کون دھوپ میں کسی کے لیے اتنا وقت گزار سکتا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا، نہیں، وہ واقعی مر ہی جائے گی. تو عیاش بن ربیعہ کہ دل تھوڑا سا نرم ہوا، اور پھر یاد آئی کہ پیچھے میں کچھ مال بھی چھوڑ کے آیا ہوں، کچھ گھر والے بھی ہیں. سیدنا عمر بن خطاب سے کہا، دیکھو میں جانا چاہتا ہوں، آپ کو کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا، مشورہ تو میں دے چکا ہوں، آپ نے جانا نہیں ہے. کہتے بھی میرا مال بھی ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ مال بھی لے کے آؤں گا اور مسلمانوں کے کام آئے گا. سارا مال جو میرا باقی ہے مجھے ابو جہل خود کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں روکیں گے نہیں, صرف ماں کو جا کے مل لو, ہماری ماں مر جائے گی, ماں سے جا کے مل لو, ماں کو راضی کر لو, پھر چلے جاؤ واپس, اور جو تمہارا مال ہے تمہیں روکیں گے نہیں. کیونکہ قریش نے یہ بھی شرط رکھی, جو جانا چاہتا ہے ہمارا اپنا سارا مال حوالے کر کے جائے گا. تو کچھ لوگ چھپ کے گئے, کچھ لوگوں نے مال حوالے کر کے چلے گئے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا, دیکھو ربیعہ, تمہیں اگر مال چاہیے نا, جو کچھ میرا ہے آدھا آدھا ہے, جو کچھ میرا ہے میرے پاس ہے وہ آدھا آپ کے آدھا میرا ہے, واپس نہ جاؤ. اس نے پھر اس شیطان خون میں دوڑتا ہے نا کہ نہیں بھی دیکھو والدہ کو بھی راضی کرو, مال بھی آ جائے گا. جب عمر بن الخطاب نے دیکھا کہ بات نہیں بننے والی, ان کا دیکھو یہ میری سواری ہے, یہ بہت تیز ہے, اسی اونٹنی پر بیٹھنا, اپنی سواری دے دی اور اسے کبھی اترنا نہیں. مکہ کے اندر داخل ہوتے اگر آپ کو محسوس ہو یہ کچھ غداری کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس کو موڑ کے مدینے کی طرف رخ کرنا اور پیچھے نہیں دیکھنا, اس کو کوئی مل نہیں سکتا, یہ ایسی سواری ہے میری, لو میری سواری لے لو. سواری لے گئے. اب راستے میں جاتے جاتے ابو جہل کو پتا تھا کہ یہ سواری بہت تیز ہے اور واقعی اگر یہ بھاگ گئے تو اسے پکڑ کر نہیں سکتا. تو جب مکہ کے قریب پہنچے تو ابو جہل نے کہا, بھائی میرے جو سواری ہے نا مجھے بہت تنگ کر رہی ہے, ذرا تھوڑے سے میں اس سواری پہ سواری کر کے دیکھنا چاہتا ہوں, ابھی کتنا خوبصورت ہے آپ کی یہ سواری ہے تو مجھے بھی راحت مل جائے گی. اب جب اتنا لمبا سفر کر لیا تو تھوڑی سی دوستی بھی ہو جاتی, تھوڑی سی نا قریب ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. انہوں نے سوارے سے اترنا تھا اور ابو جہل کے گھوڑے پہ بیٹھنا تھا, اونٹ پہ بیٹھنا تھا, جلدی سے دونوں نے پکڑ کے ان کے ہاتھ باندھ دیے, ہاتھ باندھ کے اسے پکڑ کے مکہ کے شہر کے اندر داخل کر دیا, اور داخل ہوتے ہی اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور اسے بند کر دیا, اور اسے بھی یہی دو راستے دکھائے, یا موت ہے یا مرتد ہو جاؤ. ارے ابھی تو میرے بھائی تھے, رضائے بھائی تھے, کوئی یہاں پر بھائی چارگی نہیں ہے, یہاں پر اسلام اور کفر کی بات ہو رہی ہے. ہماری ماں کہاں ہے؟ ارے ماں تو ایک ڈرامہ تھا, وہ تو ایک ذریعہ تھا آپ کو پکڑنے کے لیے نا. تو جب ان کو مارا اور پیٹا وہ بھی مرتد ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے خط لکھا, نہیں خط لکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی, ہمارے کوئی توبہ بھی ہے, کوئی معافی بھی ہے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. جواب اللہ تعالی نے ساتھ آسمان سے دیا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. توبہ کے بعد کوئی گناہ نہیں رہا, شرک بھی معاف, کفر بھی معاف توبہ کے بعد. ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کس کو کہہ دیجئے؟ میرے بندوں کو. اگر کفر و شرک کیا ہے تو ہے تو میرے ہی بندے, کہاں جائیں گے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا, اپنے نفس کو تکلیف دی, حد سے بڑھ گئے اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالنے میں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا, بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. علماء فرماتے ہیں یہ توبہ کے بعد ہے, توبہ کے بعد شرک بھی معاف ہے. تو سیدنا عمر بن الخطاب نے جلدی سے خط لکھا اور اپنے ساتھیوں کو یہ جواب دے کہ تمہاری توبہ قبول ہے, تم آنا ہے تو آ جاؤ. چنانچہ مدینہ میں طرف جاتے ہیں اور پھر سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور ان کی معافی اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتا ہے. تو یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا قصہ ہے ہجرت میں, یہ کتنی مشکل سے اور شدت سے انہوں نے ہجرت کی. اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ کا قصہ بھی مشہور ہے کہ وہ ان کا بیٹا اور ام سلمہ جا رہے تھے, راستے میں پکڑ لیا مشرکین نے, لڑکے والوں نے ابو سلمہ کو لے, لڑکی والوں نے اپنے بیٹے کو لے لیا. اب دونوں کو الگ الگ کر رہے ہیں تو بیٹا بیچ میں بیچارہ بیٹے کو پکڑا ہوا, چھوٹا سا بچہ تھا, ظالم نے اتنی شدت سے ان کو کھینچا کہ ان کو بازو جو اتر گیا, یہ بازو ہڈی سے الگ ہو گیا. اب چھوٹا بچہ کہاں برداشت کرتا ہے. اور سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کسی ذریعے سے نکل کے بھاگ گئے چلے گئے. لیکن ام سلمہ رضی اللہ عنہا بعد میں ان کی وفات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرتی ہیں, وہ پورا سال انتظار کرتی ہیں. گھر والے اتنی سخت تھے کہ ان کو جانے نہیں دیا. تو ایک سال کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہم مجبور ہو چکے ہیں, نہ کھانا ہے نہ پینا ہے, یعنی روزانہ باہر نکل کے دیکھتی کہ کہیں مجھے آنے کے لے جانے کے لیے آ تو نہیں رہے. ان کے والدین جو ہے نا وہ ان سے تنگ آ گئے. آخر انہوں نے اجازت ہی بھیجا, ہم آپ کو کچھ نہیں کر سکتے. ہجرت کی تاریخ میں بیان کر چکا ہوں. شیخ صاحب نے فرمایا ہجرت کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے, واجب ہے ہر اس شخص پر جو مستطیع ہے ہجرت کرنے سے. اچھا دریا ابھی آگے آ رہی ہے دلیل ساری. شیخ صاحب نے جب فرمایا ہے کہ شرک کے ملک کو چھوڑ کر اسلام کے ملک کی طرف آنا. اب شرک کا ملک کسے کہتے ہیں؟ بلد شرک کیا ہوتا ہے؟ اکثریت شرکی ہو. ہاں آپ کا زیادہ قریب جواب ہے, اس سے بہتر جس میں کفر کی شعائر واضح اور نمایاں ہوں اور اسلام کی شرائع سے منع کرنا ہو. عام طور پہ اس لیے کہا شمول اور عام طور پہ کہ اذان بھی نہ ہو, اذان دینے کی اجازت نہیں ہے, نماز با جماعت کی اجازت نہیں ہے, عیدین کا پتہ نہیں عید ہے کہ نہیں ہے, عیدین کی اجازت نہیں ہے اور جمعہ کی اجازت نہیں ہے. یہ شریعت کے ظاہری امور ہیں. جس ملک میں ان چیزوں کی اجازت نہ ہو وہ کفر کا ملک ہے, اور جس ملک میں اجازت ہو تو وہ کفر کا ملک نہیں ہے. یعنی اس کی دلیل کسی کو آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حملہ کرتے کسی قوم پر اور اذان سنتے, فجر تک انتظار کرتے, اگر اذان کی آواز سنتے تو حملہ نہ کرتے, اگر اذان کی آواز نہ سنتے تب حملہ کرتے. تو دار الکفر اور دار الاسلام کی جو پہچان ہے وہ اسی چیز سے ہوتی ہے. کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں, یہ بہت بڑی غلطی ہے, کہ پاکستان دار الکفر ہے, نعوذ باللہ. یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب اسلامی شریعت کا نفاذ نہیں ہوتا اس ملک میں تو یہ دار الحرب ہے, دار الاسلام نہیں, دار الحرب ہے. ارے دار الحرب مطلب ہے, تو مجھے یاد ہے کہ ایک شخص میرے پاس آیا, بیمہ پالیسی والے تھے, انہوں نے کہا مجھے وہ پتا تھا کہ میں سعودی عرب سے گئے وہاں سے اور میڈیکل میں پڑھتا تھا اس زمانے میں. تو وہ آیا کہ آ کے مجھے کہتے, کوئی دوست نے میرا کلاس کو لے کے آیا تھا کہ آپ نے بھی بیمہ پالیسی کرنی ہے, لائف کی ہے, انشورنس ہے, آپ نے گھر کی کرنی, جو کچھ بھی ہے. تو میں نے اسے دو ٹوک جواب دیا تھا. میں نے کہا دیکھو اگر فلاں عالم ہے اس کی طرف جائیں گے اور فتویٰ دیتا ہے تو ٹھیک ہے, تب میرا ابتدائی جو ہے طالب علم کا, بلکہ یعنی ابھی میں نے پہلا قدم شاید رکھا تھا. تو اس شخص نے کیا کیا, اس کی طرف نہیں گیا جس کی طرف میں نے اسے بھیجا, کسی اور کی طرف گیا اور اپنی ڈائری پہ اس نے فتویٰ لکھا, مہر بھی لگی تھی مجھے آج تک یاد ہے, اس میں لکھا کیونکہ پاکستان دار الحرب ہے تو اس ملک میں بیمہ پالیسی اور انشورنس اور دیگر جو چیزیں ہیں جو ناجائز ہیں وہ جائز ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. کیوں وجہ کیا؟ کیونکہ پاکستان دار الحرب ہے. جب میں نے وہ پڑھا پہلے تو میں نے کہا اس کے پاس کیوں نہیں گیا جس کی طرف میں نے بھیجا تھا, کہتے وہ تھا نہیں, میں نے اس کی طرف تو نہیں بھیجا, اس بہر لگانے کے آپ نے کتنے پیسے دیے؟ ہنسنے لگا, 50 روپے اس زمانے 50 روپے میں یہ فتوی ملا اسے. میں نے اسے کہا دیکھو یہاں پہ لکھے دار الحرب, اس کا مطلب ہے زنا بھی جائز ہے. دار الحرب جو ہے اور اس ملک میں سود بھی جائز ہے اور اس ملک میں, مجھے بتا اگر اسی کلیہ پہ ہم چلتے رہیں تو خانہ جنگی ہوگی کہ نہیں, کس کی عزت محفوظ رہے گی؟ دار الحرم میں تو پھر جنگ ہی ہوتی ہے نا، کیا ہوتا ہے، خانہ جنگی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میں بھی آپ بھی نصیحت کرتا ہوں کہ اس راستے کو چھوڑ دو. مجھے نہیں پتا کہ اس نے اس ایک فتوے سے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا اور کتنی لوگوں کو اس نے پھنسایا ہوگا. تو یاد رکھیں، جس ملک میں اسلام شریعت کی جو ظاہر چیزیں ہیں وہ اگر ظاہر ہیں اسے منع نہیں کیا جاتا تو وہ دارالاسلام ہی ہے. اچھا یہ میں نے کیوں کہ عام طور پہ، کیونکہ کچھ ایسے ملک ہیں جہاں پر نماز کی اجازت ہے کہ نہیں، اب انگلینڈ میں نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں، اذان کی اجازت ہے نہیں، تو دار الکفر ہے. ہاں ایک مسجد میں ہے، ایک شہر میں، پورے شہر میں یعنی ایک یا دو ہیں. اور عیدیں بھی ہوتی ہیں، جمعے بھی ہوتے ہیں، سب ہوتا ہے. عید بھی جیسے مناتے ہیں ایسے مناتے ہیں. ہاں گورنمنٹ کی طرف سے، یہ میں کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کی. پھر آپ خود چھٹی کرتے ہیں؟ برحال ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ملک دار الکفر ہے، کیونکہ اس ملک میں اجازت نہیں ہے نہ تو اذان کی، نہ جمعہ کی، نہ اعیاد کی. تو یہ دار الکفر ہے، کیونکہ مسلمان جتنے بھی گرا ہوا ہو وہ ان چیزوں سے منع نہیں کر سکتا. یاد رکھیں، الا یہ کہ اس کے دل میں کفر اتنی جگہ کر چکا ہو، دار الاسلام سے خارج ہوگا، پھر تو وہ اذان سے منع بھی کر سکتا ہے اور عزت منع بھی کر سکتا ہے. نہیں وہ ریڈیو ٹی وی کی الگ بات ہے، وہ میں کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے وہ تو پتا ہے، وہ تو ویسے نہیں ہے. ہاں جی ہاں، گورنمنٹ کی طرف سے کیا اجازت ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے یعنی جو شریعت کی مثال کے طور پہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج، یہ چیزیں کی چھٹی ہوتی ہے، عیدیں کی چھٹی ہوتی ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے. جس ملک میں یہ چیزیں نہ ہو، اس مطلب یہ ملک اسلام ملک ہے ہی نہیں. اب کسی مسلمان ملک میں جائے، عید میں چھٹی ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ شرکی عقائد ہیں جو کچھ بھی ہیں، عید کی چھٹی ہوتی ہے، جمعے کی نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے. اور اذان ضروری نہیں اسپیکر میں اذان ہو، اسپیکر میں تو اچھی بات ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر میں نہ ہو، لیکن اذان ہوتی ہے اور اوپر کھڑے ہو کر اذان دے تو لوگ اذان سنتے ہیں اور جاتے ہیں. تو یہ دارالکفر اور دارالاسلام کا فرق ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. ہجرت کب تک ہے، وقت کیا ہے ہجرت کا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں والہجرۃ فریضۃ علی ھذہ الامہ من بلد الشرک الى بلد الاسلام وهي باقیۃ الی ان تقوم الساعہ. اور ہجرت تا قیامت ہے، کیونکہ ایک روایت میں ہے ہجر بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے. کچھ لوگوں نے سمجھا ہجرت کرنا جائز نہیں ہے، بس فتح مکہ ہو گیا اب ہجرت جائز نہیں ہے، بات کچھ نہیں ہے. بلکہ دوسری حدیث میں جیسے شیخ صاحب آگے یہاں پہ بیان کرتے ہیں لا تنقطع الہجرۃ حتى تنقطع التوبہ ولا تنقطع التوبہ حتى تطلع الشمس من مغربها. یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور صحیح الجامع میں یہ روایت موجود ہے، آگے میں بیان کروں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تا قیامت ہجرت جائز ہے. دو تین مسائل ہیں جو میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے بعض ساتھی جو باہر ملک رہتے ہیں تو باہر ملک رہنے کے چند ضوابط ہیں. کفر کے ملک کی طرف سفر کرنے کا حکم کیا ہے، کہ سفر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جواب ہے جائز ہے شرطوں کے ساتھ، شرطیں اگر یہ نہیں ہیں تو جائز نہیں ہے. نمبر ایک، پہلی شرط، ایسا علم ہو اس شخص کے پاس جس سے وہ شبہات کا رد کر سکے، غلط فہمیوں کا رد کر سکے. نمبر دو، ایسا ایمان اور دین ہو اس کے دل میں، اس کے اندر، جس سے وہ شہوت کو روک سکے، شہوت سے دور ہو سکے. اس ملک میں یا تو شبہات یا شہوت ہے. بدکارے سے رکنا کیسے رکے گا جب ایمان ہی نہیں، جب دین ہی اتنا پختہ نہیں، تو وہ کیسے رکے گا؟ وہ شراب عام ہے، زنا عام ہے، حرام خوری عام ہے. تو اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کی بڑھوتری کرو اور تربیت اپنے آپ کو دو، تاکہ آپ کے دل میں اتنا ایمان ہو جس سے آپ اس شہوت سے بچ سکیں. نمبر تین، اس سفر کے لیے محتاج ہو، ضروری ہو، اس کے لیے حاجت ہو اس کو اس سفر کے لیے، یعنی علاج، مریض علاج کے لیے جانا ہے اس نے، یا اس نے علم حاصل کرنے کے لیے جانا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر، کوئی بھی شعبت، اگرچہ دنیا کا کوئی نہ ہو لیکن اس کو فائدہ ہونا چاہیے. یعنی ایک مسلمان ہے، کوئی ایسا علم جسے ملک کو فائدہ ہو، جسے امت کو بھی فائدہ ہو، وہ تو ٹھیک ہے. اور یا دعوت کے لیے جا رہا ہو، دین کی دعوت کے لیے، یعنی جانے کی کوئی وجہ، کوئی ضرورت ہو اس لیے، تو یہ تین شرطیں ہیں. کفر کے ملک میں رہنے کی شرطیں، یہ سفر کی شرطیں ہیں. جسے سفر کرنا ہے تو اس کو یہ جاننا چاہیے کہ ان چیزوں پہ اچھی طرح عمل کرے، پھر وہ جا سکتا ہے. علم حاصل کرے علماء سے، بنیادی علم، توحید کے علم کی ہمیں پتہ نہیں توحید کیا ہے. وہاں پر کرسچینٹی جو ہے، مشینری ان کی بہت تیز ہے، کسی کو بھی پاگل بنا سکتے ہیں. اور جتنی اکثر لوگ یہاں سے گئے ہیں، اگر وہ کرسچن نہیں ہوئے لیکن اسلام سے بالکل دور ہیں، واپس آتے ہیں ان کو اپنے ماں باپ کی قدر تو دور کی بات ہے، ان کو اللہ کے گھر کی قدر نہیں ہے، قرآن کی قدر نہیں ہے. تو جب یہاں سے پہلے سے جانے سے پہلے آپ تیار کر کے جائیں گے، بھیجیں گے اپنے بچوں کو، تو پھر انشاءاللہ آسانی ہوگی. تو وہاں پر رہنے کے جو شرطیں ہیں، نمبر ایک کہ جو وہاں پہ رہتے ہیں، اب پہنچ گئے سفر کر لیے، اس نے شرطیں تھیں، اب وہاں پر رہنے کا اسے محسوس ہوا میرے لیے مشکل ہے، اب اس کے لیے اور تین شرطیں ہیں وہاں پہ رہنے کے لیے. نمبر ایک کہ وہ اپنے دین کو، اپنے دین کی حفاظت کر سکے اس ملک میں، اس کا دین محفوظ ہے کہ نہیں، یعنی وہ نماز پانچ ادا کر سکتا ہے باجماعت، وہ روزہ رکھ سکتا ہے، کہ وہاں پر ٹائمنگز تو وہی ہیں، نماز کا وقت ہے، اپنے شاپ میں کام کرنا ہے، بھائی چھٹی نہیں، چھٹی نہیں ہے، تم مسلمان ہو ہم نہیں جانتے، ڈیوٹی از ڈیوٹی. اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ٹائم پہ، روزے کے لیے آپ کو مشقت ہے، بھائی مجھے تو افطاری کرنی پڑے گی، تو دین تو جا رہا ہے کہ نہیں، تو اگر دین کی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہاں پر رہنا جائز نہیں. نمبر دو، اچھا یہ دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ علم، ایمان اور عزیمت سے. آپ کے اندر ایک عزیمت ہونی چاہیے، ایک پختگی ہونی چاہیے کہ میں انشاءاللہ کروں گا، محنت سے سب کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد. نمبر دو، ان سے محبت نہیں کرنی کسی صورت میں. آپ کا باس ہے، آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، کولیگ ہے، محبت کافروں سے کسی صورت میں جائز نہیں. حسن اخلاق وہ پیش آتے، آپ بھی پیش ہیں، یہ انصاف ہے، لیکن اسے دلی محبت جائز نہیں ہے. دوستی، کولیگ ہے آپ کا، دل سے محبت آپ اسے نہیں کر سکتے، دل سے کافر کے لیے صرف بغض اور کچھ بھی نہیں ہے، اگرچہ ہم ان کے ساتھ مسافہ بھی کرتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں اور ایک ٹیبل پہ ہم کھاتے بھی ہیں، لیکن دل سے محبت، دل سے محبت کی بات کیوں کر رہا ہوں میں؟ اگر مسلمان آپ کا بھائی ہے جو آپ کا دوست نہیں وہاں پہ، یہ کافر آپ کا دوست ہے، اس سے جھگڑے کا مسلمان بھائی سے آپ کس کی سائڈ لیں گے؟ اپنے اس کلی کی نہیں لیں گے، آپ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ دیں گے. تو یہ دل کی محبت یہاں سے واضح ہوتی ہے. کچھ لوگ کیا کرتے نہیں، کیونکہ ہمارا دوست ہے، بچے سے بھی بڑے ہوتے ہیں، بھی ہمارا کلاس فور ہے، آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں، تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا دوست کون، دشمن کون ہے میرا. وہ کہتے ہیں یہی میرا دوست ہے، میرا پڑوسی ہے، بس اسی کے لیے سب کچھ ہے. تو دل کی محبت جائز. نمبر تین، اپنے دین کو ظاہر کر سکے، دین کو چھپا کے رہنا جائز نہیں. یعنی ایک شخص ہے، ایک ایسی جگہ پہ رہتا ہے، کافر ملک ہے، وہ مسلمانوں کو جواب نہیں دیتے مثال کے طور پر، تو یہ چھپ کے وہاں پہ جاتا ہے، یا وہ ان کی شرط ہے کہ یہاں پر آپ نماز نہیں پڑھو گے، وہ نماز وقت ہوتا ہے، تو اپنے دین کو ظاہر نہیں کر سکتا وہ. یا کچھ ایسی جگہ، ایسی سٹیٹ ہے جہاں پر مسلمان کو ذلت نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ گئے گزری قوم، یہ کالے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. تو اس کنڈیشن میں بھی اگر دین کو ظاہر نہ کر سکے آسانی سے، تو اس ملک میں نہ رہے. دین کو ظاہر کرنا مطلب یہ نہیں کہ آپ روڈ پہ اسپیکر اٹھا کے اذان دیتے رہو، یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائیو. دین کے ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ پر عبادات فرض ہیں، آپ ان فرائض کو بہترین طریقے سے ادا کر سکو. وہ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، میرا خیال ہے مسجد میں اگر آپ جاتے ہیں کوئی آپ کو روکتا ہے، اگر آپ خود کچھ نہیں کرتے. ہاں پچھلے دنوں میں کچھ مسائل ہوئے تھے، چند سال پہلے جب بم بلاسٹ ہوئے تھے، خود کچھ حملے ہوئے تھے، تب کوئی تھوڑی سی دقت تھی، پریشانی تھی، لیکن وہ اپنی کرنی تھی. جب ہمارا اپنے ساتھی ایسا کام کرتے ہیں تو پھر ہر مسلمان دہشت گرد نظر آتا ہے، لیکن جب ہم لوگ صحیح طریقے سے وہاں پہ رہتے ہیں, وہاں پر کسی کو کوئی تکلیف ناجائز نہیں پہنچاتے, ان لوگوں کو دنیا چاہیے, وہ دنیا کے پجاری ہیں, دینار اور درہم کے پجاری ہیں, ان لوگوں کو ہم سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا فائدہ رہے. یہ لے کے جب ہم ان کے پھر اٹیک کرتے ہیں ان کے ملک میں رہے کہ ہم وہاں پر فساد برپا کرتے ہیں, تو پھر اس پر ہم مسلمان بھی راضی نہیں ہیں. کیا ہم راضی ہیں کہ ایک مسلمان آئے یہاں پر کوئی دہشت گردی کرے, یا مسلمان آئے یہاں پر کوئی کلاشنکوف کا فائر کرے, ہم راضی ہیں اس پہ؟ تو اس پر تو مسلمان بھی راضی نہیں ہے. تو یہ تین شرطیں ہیں, اگر یہ نہ پائی جائے تو کفر کے ملک میں رہنا جائز نہیں. کفر کے ملک میں 6 یا 7 قسم کے لوگ رہتے ہیں. نمبر 1, یعنی کفر کے ملک کی طرف جانے کی وجوہات کیا ہیں, کیوں لوگ جاتے ہیں؟ نمبر 1, دعوت کے لیے. نمبر 2, کافروں کے حال دیکھنے کے لیے, تاکہ دیکھیں لوگ کیسے شرک اور کفر میں اور جانور زندگی بسر کرتے ہیں تو ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے. وہ بدھیات تبین الاشیاء, یعنی اگر شرک نہ ہوتا تو ہمیں توحید کا علم نہ ہوتا, کفر ہوتا تو ایمان کا پتہ نہ ہوتا. تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے حالات دیکھتے بھی دیکھ کتنا دنیا ان کے پاس ہے, خوبصورتی ہے, ظاہر سب کچھ ہے, لیکن لوگ رہتے کیسے ہیں؟ جانوروں کی طرح رہتے ہیں, کسی کی تمیز نہیں ہے. تو مومن کا ایمان اور تازہ ہوتا ہے اور مضبوطی ہوتی ہے ایمان میں, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی عزت دی ہے اس ایمان سے, توحید کی کتنی عزت ہے اور شرک کی کتنی ذلت ہے اور کفر کی کتنی ذلت ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے وہاں پہ جانے کا. نمبر 3, سفارت خانے, جو سفیر ہیں وہاں پہ رہتے ہیں, ایک مسلمان ملک ہے ایک کافر ملک ہے, ان کا بھی معاہدہ ہوتا ہے. تو جو سفارت سفیر ہیں یا اس کی جو بھی عملہ وہاں پہ کام کرتا ہے وہ رہ سکتے ہیں وہاں پہ. شرطیں وہی ہیں جو میں نے پہلے بیان کی ہیں, اگر وہ شرط نہیں تو رہنا جائز نہیں شرعاً. یعنی 3 وہ اور 3 باقی, 6 شرطیں جو ہیں یہ ان سب کے لیے ہیں. اگر آپ داعیہ ہیں آپ کے بھی یہی شرطیں ہیں, یاد رکھیے. نمبر 4, تجارت کے لیے. نمبر 5, علاج کے لیے. نمبر 6, دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے. نمبر 7, یہ سب سے مشکل ہے, وہاں پر رہنے کے لیے. لوگ جاتے رہنے کے لیے, جیسے ہم یہاں پہ آئے ہوئے, یہاں پہ رہ رہے ہیں سعودی عرب میں, جاب کر رہے ہیں, رزق کمانے کے لیے یہاں پہ رہتے ہیں, یا کسی کو کچھ اور مقاصد ہیں. تو کافر ملک میں اقامت اور سکونت کے لیے رہنا جائز نہیں. رہنے کے لیے وہاں پر اقامت اور اپنے گھر وہاں پہ لینا, وہاں پہ رہنا کافر ملک میں یہ جائز نہیں ہے. جیسے ہم یہاں پہ رہتے ہیں, اقامہ ہے کہ نہیں آپ کا؟ اقامت ہے آپ کے یہاں پہ, آپ تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں, دعوت کے لیے آئے ہیں, کسی اور بیمار علاج کے لیے آئے ہیں, مقصد کیا ہے؟ رہنا ہے. ایسا رہنا کافر ملک میں جائز نہیں. اس کی دلیل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو کافروں کے بیچ میں رہتا ہے. میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو کافروں کے ملک میں رہتا ہے. یہ ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے, اور اس کے سارے طرق ملا کے یہ صحیح روایت ہے. اور ویسے بھی یہ مسلمان, یعنی اس مسلمان کے دل کیسے مطمئن ہو سکتا ہے کہ وہ کفر کی بلندی دیکھے اور اسلام کی جو شرائع ہیں, جو اسلام کی بنیادیں ہیں, وہ اسے نظر نہ آئے. اگر کوئی اسلام کو ظاہر بھی کرنا چاہے اس کے لیے مشکل ہے, یعنی اگر وہ مرتا ہے تو قبرستان اس کے لیے بہت مشکل ہے. نماز کے لیے اس کو کئی دور جانا پڑتا ہے, وہ سستی کی وجہ سے لوگ کبھی کبھی جاتے نہیں ہیں. جاب میں جہاں پہ بیٹھا ہے تو اسے طرح طرح کے تانے سننے پڑتے, سہنے پڑتے ہیں. کافر کے سامنے اس کا سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے. تو کفر کی بلندی کسی مومن کے لیے, یعنی کوئی مومن دیکھ نہیں سکتا کہ کفر بلند ہو اسے اسے زیادہ ہو. تو اس لیے, اور اس کے علاوہ جو بھی فیصلے وہاں پہ ہوتے ہیں, جو بھی وہاں پہ احکام ہیں, حکم ہیں سارے, وہ سارے اس میں سے 1% بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے. چلو اگر 1% بھی شریعت مطابق ہوتا, چلو کچھ تو تسلی ہوتی, چلو ایک یہاں پہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہوتا ہے. لیکن جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو ایسے کافر ملک میں رہنا بہتر نہیں ہے. جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ سکونت اختیار کر چکے ہیں وہ کیا کریں؟ میری نصیحت یہ ہے اپنا ایک ٹارگٹ بناؤ. یعنی آپ وہاں پہ گئے ہیں, آپ یہ سمجھو ہم تجارت کے لیے گئے ہیں. تاجر میں اور وہاں پہ رہنے والوں میں کیا فرق ہے؟ تاجر جاتا ہے ایک مخصوص مدت کے لیے, اپنا کام ہوتے وہاں پہ چلاتا ہے کہ نہیں. تو جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ اس گناہ سے بچنے کے لیے ایک راستہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تاجر سمجھے کہ ہم نے وہاں پہ تجارت کرنی ہے اور وہاں پر ہم ایک مخصوص مدت کے لیے ہم نے رہنا ہے. یہ ٹارگٹ ہمارا اچیو ہو جائے ہم اس ملک کو چھوڑ دیں گے. اب اگر اس نیت میں موت بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وہ ٹارگٹ وہ ایک خاص مدت متعین کرنی ضروری ہے. ورنہ اگر کوئی ایسا شخص اس شخص کو موت آ جاتی ہے وہاں پہ اسی طریقے سے اسی ذریعے سے جسے وہاں پہ سکونت اختیار کی ہوئی ہے, تو یہ حدیث کی وعید بہت سخت ہے کہ نبی رحمۃ اللہ ہم بری ہیں ان سے. مقیم ہے میں وہی کہہ رہا ہوں, کسی نے گرین کارڈ لیا ہوا ہے, کسی نے یہ جو سکونت ہے وہاں پہ, دیکھ کسی نے گرین کارڈ لیا ہے وقتی طور پہ, اس نے دو چار سال میں واپس آنا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. کچھ ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو کو پانچ پانچ سال کے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ, مقیم ہیں وہاں پہ, گرین کارڈ مل گیا ان کو مثال کے طور پہ, کوئی حرج نہیں, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں نے جیسے کہ ایک ہم یہاں پہ رہتے ہیں, ہمارا گھر ہے, ہمارا جاب ہے, سب کچھ, ہم یہاں پہ مقیم ہیں, اقامت کی وجہ ہے, جاب کرنا ہے ہمارا کوئی خاص ٹارگیٹ, ہم یہاں پہ رہنا ہے, جب کہیں کہ چلے تو ہم چلے جائیں گے, ہمارا اپنا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے خاص. اس طریقے سے کافر ملک میں رہنا جائز نہیں ہے. کافر ملک میں آ کے رہنا ہے جی جی ہاں, یہی بات ہجرت کی ہو رہی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ہجر فریض الحال من بلد الشرك الى بلد الاسلام, ہر مسلمان پر فرض ہجرت کفر اور شرک کے ملک سے اسلام کے ملک کی طرف فرض ہے, بشرط یہ کہ استطاعت ہو. آج کل ویزے کا مسئلہ ہے, کون سا ملک آپ کو آنے دے گا, کون سا مسلمان ملک آپ کے استقبال کے لیے تیار ہے, کوئی ہے؟ آج تو مشکل ہے. یعنی اس لیے استطاعت کی شرط اس لیے کہ آج کل جو سسٹم ہے وہ پہلے والا نہیں تھا. پہلے والا اگر کچھ شخص مسلمان ہو جاتا تو سینہ تان کے چلا آتا مسلمانوں کی طرف. آج تو رکاوٹیں ہیں, ویزا سسٹم ہے, پاسپورٹس ہیں, اور سو سو سوال ہوتے کہ واقعی یہ جاسوس ہے یا نہیں, یہ واقعی آیا ہے یا کس طریقے سے آیا ہے. تو امن و امان کو قائم کرنے کے لیے یہ چیز آج کل ضروری ہو گئی ہیں, ورنہ تو ہر شخص جھوٹ کہہ کے جھوٹا کلمہ پڑھ کے آ جائے گا میں مسلمان ہوں, یہاں پر جاسوسی کر کے ان کو فائدہ پہنچاتا رہے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں اگرچہ ہمیں ظاہر لگتی ہے کہ اچھی نہیں ہے, لیکن حقیقتاً پاسپورٹ سسٹم ہے یا جتنے بھی یہ سسٹم سب اچھے ہیں. آج کل کے وقت کی ضرورت بن چکی ہے. آج کل آپ کے سامنے دہشت گردی ہو رہی ہے, مسلمانوں کو قتل عام ہو رہا ہے. اگر یہ پاسپورٹ سسٹم نہ ہوتا تو جو جس کا دل کرتا جس وقت چاہتا جا کے بم بلاسٹ کر دیتا. اتنی سیکیورٹی کے باوجود بھی اتنی مصیبتیں ہیں, اگر یہ سیکیورٹی نہ ہوتی آپ سوچ سکتے کیا حشر ہوتا. تو جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں مسلمان ہو چکے ہیں ان پر واجب ہجرت کریں. اگر اپنے دین کو ظاہر نہیں کر سکتے, اگر دین کو ظاہر کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور ظاہر آج کل کے حالات میں دین ظاہر ہی ہو سکتا وہاں پہ. یعنی جو لوگ برٹش جو مسلمان ہوئے ہیں یا امریکہ مسلمان ہوئے ہیں, کیونکہ لیے گورنمنٹ کہتی ہے تم مسلمان ہو تمہارے لیے اذان دینا جائز ہے, تمہاری عید کی چھٹی ہے تمہارے لیے, یہ سسٹم ہے ان کے لیے. میرا خیال نہیں ان کے لیے, کسی کے لیے بھی نہیں ہے یہ. تو اپنے دین کو ظاہر نہیں کر سکتے وہ, تو پر واجب ہے وہاں پہ کفر کے ملک کو چھوڑ کے اسلام کے ملک کی طرف آئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ان کو اجازت دے گا, یہ مشکل ہے. اگر ان کو کوئی ملک اجازت دے دے, کچھ لوگ آتے ہیں جابس کے لیے ملک کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں پہ جاب مل جاتی ہے, آہستہ آہستہ وہاں پہ رہتے ہیں, موت اچانک آتی ہے, پتہ ہے موت کب آتی ہے, تو وہ اس تمنا میں ملک کو چھوڑ کے آتے ہیں کفر کے ملک کو کہ ہماری موت کسی اسلام ملک لیتے ہو کلمہ پڑھنے کے بعد. مرا تو ویسے ہی ہے. تو استطاعت کی شرط یاد رکھیں, ضروری ہے. یعنی یہ نہیں کہ بندہ مستطیع نہیں ہے تو یہ نہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے, بھئی فرض ہے واجب ہے تو میں گنہگار ہوں, نہیں, ہرگز نہیں. اگر اس ایک شخص کی نیت ہے کہ وہ ملک چھوڑنا چاہتا ہے, اس کے پاس کوئی راستہ سبب نہیں ہے اور ادھر ہی مر جاتا ہے, اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ مسلمان اسلام کے بعد بھی چھوڑنا نہیں چاہتا, پرواہ بھی نہیں ہے, نیت بھی نہیں ہے. جو کیا دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہیں. اب نیت تو کر سکتی ہے, نیت کی بھی سفایت ہے کوئی, کیا ہے نیت کی کوئی سفایت ہے؟ نیت تو آپ کے دل کا عمل ہے, نیت تو آپ کر سکتے ہیں. اس لیے ہجرت کے معاملے میں بڑی پیاری حدیث ہے, صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث, انما الاعمال بالنیات, عمل کا دروازہ نیت پر ہے. وانما لكل امرئ ما نوى, اور جس نے جو نیت کی ہے اس مطابق کو اس کا اجر ملے گا. جو عمل آپ کرتے ہو آپ کی نیت اس کی بنیاد ہے. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله, اب یہ دیکھیے ہجرت کی بات ہے, تو جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو, فہجرته الى الله ورسوله, تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. وہ واقعی اللہ تعالیٰ اور رسول کے لیے اس نے ہجرت کی ہے, چھوڑ دیا سب کچھ. ومن كانت هجرته الى امرأة ينكحها, اب دیکھیں وہ جس کی ہجرت ایک ملک کو چھوڑ رہا ہے, دوسرے ملک میں جا رہا ہے لیکن شادی کے لیے جا رہا ہے, تو اس کی ہجرت کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, شادی کے لیے. تو اس کی نیت شادی تھی, اس لیے تو اس کی شادی کے لیے اس سفر میں کوئی مشقت اسے نہیں, ثواب نہیں ملے گا, کیونکہ اس کی نیت اللہ تعالیٰ کی تھی نہیں. وہ تجارت کے لیے جاتا ہے تو اس کی نیت تجارت ہے. جس کی نیت اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے لیے, اگرچہ وہ شادی بھی کرتا ہے تجارت بھی کرتا ہے, اس کو اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو بنیادی بات ہے اپنی نیت درست کرو. نیت آپ کی یہ ہو, یہ جو پانی جو میں پی رہا ہوں مجھے تندرستی ملے گی, میں اللہ تعالیٰ عبادت بہترین طریقے سے کر سکتا ہوں. پانی تو ویسے بھی پی لیا لیکن اجر ملا کہ نہیں ملا؟ اجر ملا. تو اپنی نیت ہمیشہ درست رکھو, ایک ایک قدم پر ایک ایک عمل پہ آپ کا ثواب ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. ایک گھنٹہ ہو گیا. ہاں, رشتے داروں کو ملنے کے لیے جانا جائز ہے, آپ جا سکتے ہیں ملنے کے لیے, آپ ان کو دعوت بھی دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. آگے چلے یا کوئی سوال جواب ہیں آپ ساتھیوں کے؟ نبی سب سے پہلے بنیادی بات یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں تضاد نہیں ہے. جنہوں نے یہ فرمایا ہے کہ فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے, انہوں نے فرمایا ہے کہ توبہ اور ہجرت تا قیامت ہے. تو اس میں آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ تضاد ہے نہیں, پہلی بات ہے طالب علم کے لیے. اب ہم سوچیں گے کہ اس کا جواب کیا ہے, یقین ہوگا کہ دونوں صحیح ہیں. اچھا, جب دو دلیل متعارض ہو جائیں تو علماء کی اس میں ایک ترتیب ہے, جمع کر سکتے ہیں یا نہیں, پھر ناسخ منسوخ کی طرف آتے ہیں, پھر ترجیح اس طریقے سے. تو جمع تو نہیں کر سکتے, کیوں؟ ایک ہے کہ بالکل ہجرت ہے, ایک ہی ہجرت آخر تک ہے. تو اس میں جو تعویل ہم کر سکتے ہیں وہ کون سی روایت, پہلی یا دوسری ہے کہ فتح کے بعد ہجرت نہیں بالکل, یا تا قیامت ہجرت ہے؟ تا قیامت ہجرت, اس کا کوئی دوسرا مفہوم بن سکتا ہے؟ ہجرت تا قیامت ہے, لیکن ہجرت فتح مکہ کے بعد نہیں ہے, اس میں کچھ دوسری بات نکل سکتی ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت مکہ چھوڑنے کا ہے, کہ اب مکہ کو چھوڑ کر جانا, یعنی اس زمین مکہ جو ہے سب سے بہترین زمین ہے, اس کو بہترین زمین ہے, کوئی زمین بہترین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زمین جو اللہ اللہ کے رسول کو پیاری ہے حکم دیا کہ زمین کو چھوڑ دو. جب دین اور زمین آپس میں ٹکرا جائیں تو کس کو آگے کرتے ہیں؟ یہ سبق ہے. دین سے آگے کچھ بھی نہیں, جب ماں باپ نہیں تو زمین بھی نہیں. صحابہ کرام سب کچھ قربان کیا کہ نہیں, تو زمین کے لیے ٹھہر جائیں کیا؟ اگرچہ یہ زمین اللہ تعالیٰ کو سب سے پیاری ہے مکہ جو ہے, لیکن اس کے باوجود بھی نبی رحمۃ وسلم حکم دیا کہ زمین کو چھوڑ دیں. اور وہ نبی رحمۃ وسلم نے جاتے ہوئے انہوں نے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ زمین بہت پسند ہے, تیرا حکم ہے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو مکہ, اس لیے یہ ایک یہاں پہ ایک فائدہ بھی ہے, پیغام بھی ہے کہ آج کل کیا ہوتا ہے, ہم جنگ کیوں کرتے ہیں؟ زمین کے لیے. صرف زمین کے لیے اگر جنگ کرنا جائز ہوتی تو کبھی بھی نبی رحمۃ اللہ مکہ چھوڑ کے نہ جاتے. یاد رکھیں ہمیں جنگ کرنی ہے. جہاد کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام روشن کر بلند کرنے کے لیے. دین کو بچانے کے لیے جہاد ہوتا ہے, زمین کو بچانے کے لیے نہیں. اگر دین ہے تو زمین بھی ہے, یاد رکھیں. اگر زمین نہیں ہے کوئی حرج نہیں, اور زمین ہے کوئی اور زمین ہے. جیسے آگے بیان ہوگا فرشتے بڑے سختی سے سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہیں تھی, ایک ہی زمین تھی, تمہارے جہاں پر مر مٹ رہے تھے, اپنے اسلام کو دین کو چھپا کے رہتے تھے, ظاہر کر سکتے تھے. یہ سوال ہوگا تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہجرت آپ بالکل جا نہیں سکتے. یہ ان کے لیے ہے جو لوگ وہاں پہ رہ سکتے ہیں, ان کے پاس طاقت بھی ہے اور وہ کوئی سبب بھی نہیں ہے چھوڑنے کا, اور وہاں پر اسلامی شرائع بھی واضح ہیں. یعنی فتح مکہ ہو گیا ہے, اب قانون اسلامی ہے, وہاں پر تکلیف دینے والے بھی کوئی نہیں ہے, تو لوگ مکہ کو چھوڑ کے کیوں جائے بھائی؟ جو مکی ہے وہ مکہ میں رہے, جو مدینہ مدینہ میں رہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مکہ والے مکہ کو چھوڑ کے اگر چلے جائیں سارے تو پھر مکہ کس کے لیے رہ جائے گا؟ تو اس لیے ان کو آگاہ کیا جا رہا تھا کہ جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کو ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب فتح مکہ ہو گیا ہے, اب وہ اس میں رہیں. اب ہم نے اسلام کی تعمیر کرنی ہے. اب یاد رکھیں اس زمانے میں مکہ اور مدینہ شہر نہیں تھے, ایک الگ الگ ملک تھے, یہ سمجھ لیں آپ. یعنی مکہ اگرچہ شہر ہے, آج شہر ایک ملک کا ہے قصہ ہے, اس زمانے میں مکہ الگ تھا اور مدینہ الگ تھا, جیسے دو الگ الگ ملک ہیں. اور صلح حدیبیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا مشہور قصہ ہے کہ مشرکین جو تھے وہ مکہ میں تھے اور جو مومنین تھے وہ مدینہ میں تھے. اب صلح ہوئی دونوں کی, جب صلح ہوئی تو ایک تیسرا گروہ بیچ میں نکلا, ابو جندل کا, ابو بصیر کا. مسلمان تھے لیکن وہ پہاڑوں میں رہتے تھے. اب قریش ان سے جنگ کرتے, وہ قریش سے جنگ کرتے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کے لیے کچھ کرتے؟ وہ بصیر کی مدد کی انہوں نے کبھی؟ نہیں مدد کی. تو علماء یہ فرماتے ہیں اگر دو مسلمان ملکوں میں, اگر ایک مسلمان ملک ایک کافر ملک معاہدہ ہو جائے اور تیسرا ملک مسلمان ملک کا کافروں سے جنگ ہو جائے تو اس مسلمان ملک پر فرض نہیں کہ وہ اپنے مسلمان ملک میں مدد کرے اس معاہدے کی بنیاد پر. بس سمجھ آئے کہ نہیں؟ صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قریش کا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ابو جندل ابو بصیر وہ مسلمان تھے جو مکہ میں رہتے تھے اور متحدین تھے, ان کو باندھا ہوا تھا, ان کو مارتے تھے, ان کو پیٹتے, ان کو طرح طرح کے عذاب وہاں پہ دیا جاتا تھا. کسی ذریعے سے وہاں سے نکلے, جب نکل گئے تو شرط کیا تھی صلح حدیبیہ میں؟ جو ہم میں سے تمہاری طرف آئے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا. تو اسی دن, ابھی لکھا نہیں تھا, باتیں ہوئی تھی, سہیل بن عمرو کا بیٹا آ گیا اور ہاتھ بندھے ہوئے خوش ہو گیا کہ میں میری جان چھوٹ گئی. سہیل بن عمرو نے جب بیٹے کو دیکھا تو اسے مارنا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا, بھی ابھی معاہدہ میں لکھا نہیں ہم نے, تو ایک میرے لیے بس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف میرے لیے, دیکھیں عجیز ہولی صرف میرے لیے ایک گزارش ہے. تو شخص نے کہا نہیں, ہرگز نہیں. پھر دوسری مرتبہ, پھر تیسری مرتبہ صحابہ کرام گھٹنے کو بل گر پڑے, رو رہے تھے کہ بھائی اتنی یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. بھی ہم حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا مشہور قول ہے, کیا ہمارے پاس حق نہیں ہے؟ فرمایا جی حق ہے ہمارے پاس. کیا اگر ہم مریں گے تو شہید نہیں ہے, جنت نہیں ہے؟ فرمایا جی حق. تو پھر کیوں ہم اپنی ذلت شو کریں ان لوگ کافروں کے سامنے؟ نبی علیہ وسلم کا کیا جواب تھا؟ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں, اللہ تعالیٰ میری نصرت کر کے رہے گا, اللہ تعالیٰ میری نصرت ضرور فرمائے گا, میری مدد ضرور فرمائے گا. پھر جاتے ہیں ابو بکر صدیق کی طرف, وہی جواب ملتا ہے, سبحان اللہ. تو ابو جندل ابو بصیر اس وقت تو چلے گئے لیکن بعد میں وہاں سے نکل گئے. جب نکل گئے مدینہ گئے, مدینہ گئے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکال دیا. کیوں؟ اب معاہدہ ہو چکا ہے, کیونکہ واپس آئے تھے لینے کے لیے ان کو. جب وہ ابو جندل وہاں پہ پہنچے تو مکہ سے آئے, بھائی آپ نے وعدہ کیا واپس کریں گے, یہ ہم سے نکل گئے ہیں, فرار مفرور قیدی ہیں ہمارے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا ان کے ساتھ. وہ پھر روتے ہوئے پھر چلا گیا. راستے میں جب ان کو ایک موقع ملا تو ان کو قتل کر کے وہاں سے بھاگ گیا. ابو بصیر ابو جندل تھے اور بھی جو متحدین تھے وہ سب نکل کے اس جگہ معروف جگہ ہو گئے پہاڑوں میں. جب کافر گزرتا قریش کا وہاں سے تجارت میں ان کو لوٹ لیتے مار دیتے تو وہ تنگ آ گئے. اب انہوں نے نبی علیہ السلام خط لکھا کہ بھئی آپ کے بندے ہیں آپ ان کو روکو. نبی علیہ السلام نے خط لکھا بھی میرے بندے کہاں ہیں؟ آپ نے خود منع کیا تھا مدینہ میں تو نہیں ہے وہ, اب تم جانو وہ جانے. تو علماء نے اس پورے قصے سے یہ اخذ کیا ہے کہ مدینہ میں ایک ملک ہے, مکہ میں ایک کافر کا ملک ہے, تیسرے مسلمان ہیں وہ بھی قریش, ان کے آپس میں جنگ ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام نے ان کی مدد کے لیے نہیں کیا, کسی کو نہیں بھیجا, کیونکہ وعدہ میرے بھائی وعدہ ہوتا ہے, عہد کو عام بات نہیں ہے. آج ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس کافر ملک میں یہ حرکت کر لی تو عہد ٹوٹ گیا. معاہدہ ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ حکمران کا کام ہے, حق وقت کا کام ہے, وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ٹوٹا ہے کہ نہیں.
اب یہ یعنی یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ اگر مکہ سے کوئی نکل کے مدینہ جائے,
کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں.
مکہ سے نکل
میرے بھائی میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت کی بات ہے, اس خاص وقت کی. کافر جو تھے کچھ نکل کے بھاگ گئے کیونکہ مکہ میں اکثر کافر تھے, مسلمان سب مدینہ میں تھے, مکہ میں کون تھا؟ چند لوگ تھے. اگر وہ بھی نکل جاتے تو مکہ میں کون رہتا؟ بس سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو منع کر دیا کہ ہجرت نہیں کرنی, ہمیشہ کے لیے نہیں کرنی. کیا اب مکہ سے اگر کچھ ہزار آدمی چلے جائے فرق پڑتا ہے مکہ میں؟ اب شہر ڈیولپ ہو چکا ہے وہاں پر ایک, اب یہ سمجھ رہے کہ ماشاء اللہ پوری دنیا یہاں پہ آتی ہے, سروس میں کہاں پہ آتے ہیں, بلکہ لوگ تو اب چاہتے ہیں مکہ میں جا کاروبار کریں. کیسے کہ شرک شرک کے کفر
وہ تو اس پہ
نہیں نہیں اس پہ نہیں
مکہ سے کوئی ہجرت نہیں کر سکتا.
نہیں یعنی فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے. جی ہاں یعنی ہجرت تم پر فرض نہیں ہے. اس سے پہلے جو بھی لوگ وہاں پہ جاتے مکہ سے مدینہ تو ہجرت ضروری تھی, فرض تھی سب کے لیے. مکہ مشرک ملک تھا, سب مشرکین تھے وہاں پہ, تو ہجرت فرض ہو گئی تھی. اب جب مدینہ سے مکہ آ گئے, مکہ فتح ہو گیا, اب فتح مکہ کے بعد ہجرت فرض ہے؟
نہیں,
یہ فرض نہیں ہے. ہجرت حکم ختم ہو گیا اب فرضیت کا. لیکن کیا سوال یہ ہے, کیا اب ہجرت ہو سکتی ہے؟ اب ایک مشرک شہر ہے, مشرک ملک ہے, اس ہجرت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ فرض ہے, کر سکتے ہیں ہجرت, کیونکہ ہجرت تا قیامت دروازہ کھلا ہے, ہجرت کا تا قیامت کھلا ہے. کوئی غلط فہمی ان کی بات, جو غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہ اس میں تباد نہیں ہے, اس میں غلط فہمی ہو کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے, ہجرت کرنا منسوخ ہو گیا کچھ لوگ کہتے ہیں, ان کی بات درست ہے. جی ہاں کفر سے تو اب جائیں گے, جہاں پر کفروں کا وہاں پہ ہجرت موجود ہے, مطلب یہ ہے دوسری حدیث کا. اب مکہ میں کفر موجود ہے کیا؟ شرک ہے, تو اب ہجرت کس چیز کی؟ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ پورا کریں گے اس آیت کو. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.